بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور اسلام پلس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے بغداد میں عراقی صدر عبداللطیف رشید سے ملاقات کی ہے، جس میں عراقی صدر نے بغداد تہران تعلقات کو پہلے سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اہم اعلانات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے چین کے بارے میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو فوج کی توہین قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ بیجنگ اور ماسکو نے دھونس دھمکیوں اور یہ قطبی نظام کے مقابلے کے لیے متحدہ پالیسی اپنانے پر اتفاق حاصل کر لیا ہے۔ اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے فلسطینی انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے استقامت کو صہیونی حکومت کے مقابلے کا واحد طریقہ کار قرار دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے بغداد میں عراقی صدر عبداللطیف رشید سے ملاقات کی ہے، جس میں عراقی صدر نے بغداد تہران تعلقات کو پہلے سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ عراقی صدر نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایران کا دورہ کرنے کے لیے صدر رئیسی کی دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بغداد اور تہران کے تعلقات تمام شعبوں میں انتہائی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران اور بغداد کے تعلقات صرف حکومتی سطح پر مثالی نہیں ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے عوام کے گہرے رشتوں نے تمام شعبوں میں تعلقات کو غیر معمولی بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سفارتی طریقے سے مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ایک جامع اور اچھے اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ گفتگو کے لیے تیار ہے۔ وزارت خارجہ نے یورپی یونین پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے عالمی معاہدوں اور بین الاقوامی حقوق کو پاؤں تلے روندا ہے، انہیں دوسرے ممالک کو انسانیت کا درس دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ایران برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کے باشندوں کو بلا وجہ گرفتار کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دوہری شہریت رکھنے والے ایرانی نژاد یورپی باشندوں کو سیاسی اہداف کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، جس پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جوزف بوریل کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض یورپی ممالک نے عالمی قوانین اور معاہدوں کو پاؤں تلے روند ڈالا اور انسانی حقوق کا مزہ کا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے سابق امریکی صدر کے اس اعتراف کا حوالہ دیتے ہوئے کہ واشنگٹن نے مغربی ایشیا میں 7 ٹریلین ڈالر خرچ کیے ہیں کہا کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام اور اسلامی انقلاب کی ثقافت ہی امریکہ کی اس سرمایہ کاری کی ناکامی اور شکست کا باعث بنی ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے مجلس خبرگان رہبری کے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام دشمن طاقتوں اور ان میں سر فہرست امریکہ اور صہیونی حکومت کی تمام تر دشمنیوں اور عداوتوں کے باوجود اسلامی انقلاب اپنا راستہ پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے علاقے کے بعض ملکوں کے تعاون سے امریکیوں کی اسٹریٹجی میں لائی گئی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں داعش جیسے خطرناک گروہوں کے وجود میں آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ کے متوازی داعش جیسے گروہوں کا انحرافی ماڈل تیار کیا گیا، جس میں یہ توانائی بھی پیدا کر دی گئی کہ وہ علاقے کے حالات کو امریکیوں کی مرضی کے مطابق بدل دے۔ لیکن سردار جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں نے، جو در حقیقت استقامت اور اسلامی انقلاب کا حقیقی چہرہ تھے، اس بڑی اور گہری سازش کو ناکام بنا دیا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اہم اعلانات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کابینہ کے ارکان کے ہمراہ ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ توقع ہے کہ جلد ہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً تمام شرائط پوری کر لی گئی ہیں، جن میں آئی ایم ایف نے کچھ سبسڈیز ختم کرنے کو کہا ہے، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ غریب کو سبسڈی دی جائے۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک آج لاہور سے شروع ہو گئی۔ جیل بھرو تحریک کے آغاز میں پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی، سینیٹر ولید اقبال، عمر سرفراز چیما اور زبیر نیازی نے گرفتاری دی۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں رہنماؤں سمیت کارکنوں نے بھی گرفتاریاں دینی شروع کر دی ہیں۔ گرفتار ہونے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ گرفتاری دینے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جیل بھرو تحریک پرامن تحریک ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات کے خلاف آج لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے چین کے بارے میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو فوج کی توہین قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کی ترجمان سپریا شری نیت نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کے تعلق سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا بیان تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا بیان بقول ان کے فوجی حوصلہ شکنی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین مسلسل لداخ اور اروناچل پردیش کے سیکٹروں کے علاوہ نیپال کی طرف سے بھی جارحیت کر رہا ہے، لیکن حکومت اس پر خاموش ہے۔ ہندوستان اور ازبکستان نے ریاست اتراکھنڈ کے پہاڑی علاقے میں مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ فرینڈشپ 2023 نامی مشترکہ فوجی مشقیں ہندوستان اور ازبکستان کے درمیان پچھلے چند برسوں کے دوران چوتھی مشقیں ہیں۔ ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے ازبکستان کے 45 فوجی ہندوستان پہنچے ہیں۔ ازبکستان کی وزارت دفاع نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فوجی مشقیں آئندہ 5 مارچ تک جاری رہیں گی، جس کے دوران فرضی دہشت گرد گروہوں کا پتہ لگا کر ان کا قلع قمع کرنا شامل ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ بیجنگ اور ماسکو نے دھوس دھمکیوں اور یک قطبی نظام کے مقابلے کے لیے متحدہ پالیسی اپنانے پر اتفاق حاصل کر لیا ہے۔ اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے خارجہ امور کے سربراہ وانگ ای نے آج صبح روس کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نکولائی پاتروشیف سے ملاقات کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس دوران دونوں عہدیداروں نے اسٹریٹجک اور عالمی امور پر گفتگو کے ساتھ ساتھ مشرقی ایشیا سمیت بر اعظم ایشیا میں امن و استحکام پر زور دیا اور سرد جنگ کے تفکر اور مذہبی اختلافات کی بنیاد پر مقابلہ آرائی کی مخالفت کا اعلان کیا۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے فلسطینی انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے استقامت کو صہیونی حکومت کے مقابلے کا واحد طریقہ کار قرار دیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی گروپوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے محمود عباس کی حکومت کی جانب سے غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مخالفت سے پسپائی اختیار کرنے کو فلسطینی کاز سے غداری قرار دیا ہے۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ فلسطینیوں کو خواب بیچ کر امریکی اور صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو اپنی داخلی نازک سیاسی صورتحال کے بارے میں تشویش کی وجہ سے پیغامات بھیجے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے بعض میڈیا چینل صہیونی حکومت کی کابینہ کی خبریں نشر کر رہے ہیں، جو کہ بن یامین نیتن یاہو کی کابینہ کے سیاسی تحفظ کے حوالے سے تشویش اور بے چینی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اپنے متنازع اقدامات اور پالیسیوں سے داخلی اور غیر ملکی مخالفت اور احتجاج کو بھڑکانے والی نیتن یاہو کی نئی کابینہ غیر ملکی دشمن جیسے مسائل اٹھا کر اندرونی انتشار پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے سفر کے 2 دن کے بعد یوکرین کی فوج کو 1 دن میں 500 افراد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنگ کے 5 محوروں پر تقریباً 500 فوجیوں کا نقصان اٹھا چکی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دونباس کے علاقے میں خصوصی فوجی آپریشن کے 5 محوروں پر لڑائی کے دوران یوکرین کی مسلح افواج کے کم سے کم 490 اہلکار مارے گئے۔ روس کے ذریعے نیو اسٹارٹ معاہدے کو معطل کر دینے کے اقدامات پر بہت سے حلقوں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کے اس اعلان کے بعد کہ روس نے امریکہ کے ساتھ نیو اسٹارٹ معاہدے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر نیو اسٹارٹ معاہدے پر مکمل عمل درآمد دوبارہ شروع کر دیں۔ ترجمان نے کہا کہ جس دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول کا میکنزم نہ ہو وہ انتہائی خطرناک اور ناپائیدار ہوتی ہے، جس کے نتائج بھی سنگین ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سمعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہیں رہینِ غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے، بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ مدت سے پریشان ہے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔
سمعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں.
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے. لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل. ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے توبہ کے علاوہ، تو اس میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی. اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں. تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے. میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے. کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے.
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا، یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی، اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیا نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیا، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی، امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور، رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں در حقیقت۔ خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے امت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کے وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا امامت کا, جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا, ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ ایمان امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحیرۂ غیبت میں ہیں, لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے, وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحیرۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے، ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12 نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1 نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 کا دن تھا، 4 گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا، یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے، اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر، آپ صرف کریں تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے، مثلاً مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلاً ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے. اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے.
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے. دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا، ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے۔ عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اسے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے۔ یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے، وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات، ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں۔ اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے، اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كي كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.